Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu was one of the two. He carried Huzur sallallahu alayhi wa sallam on his shoulder. Part 11 of Khulafa Rashidin, presented by Hazrat Maulana Makki Hijazi.
Biradrani Islam, Wajibul Ihtiram, Buzargo, Dosto, Bhaiyo, Aziz Naujawano, Alhamdulillah, سلسلہ دروس در ضمن خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے جاری ہے اور دروس سابقہ میں یعنی پچھلے درس میں الحمدللہ ہم نے مناقب سیدنا ابی بکر سیدنا ابی بکر الصدیق خلیفہ بلا فصل بالتحقیق صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رفیق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور ان باتوں میں میں نے یہ عرض کیا تھا سب سے پہلے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسم گرامی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا اسلام لانے کے بعد عبداللہ کہلائے کنیت آپ کی ابی بکر تھی اور آپ کے لقب دو تھے ایک لقب صدیق اور ایک لقب عتیق اور ہر ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اب حالانکہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو ہیں وہ بت پرست ہیں تو اس زمانے میں تو نام ایسے رکھے جاتے تھے عبداللات عبدالعزا چونکہ ان کے خداؤں کے نام تھے نا لات عزا منات جیسے نصرانی لوگ جو ہیں وہ نام رکھتے تھے عبد المسیح لیکن اس زمانے شرک میں بھی یعنی اس گھر میں پیدائش ہوئی ہے سیدنا ابی بکر کی کہ ابھی کوہاپا جو ہیں وہ تو بت پرست ہیں لیکن نام کسی بت کے بجائے اللہ کو یہی منظور تھا کہ کعبے سے جڑے تو اس لیے جاہلیت میں بھی نام عبد الکعبہ ہو گیا کیونکہ اسماء میں بھی ایک حکمت ہے اللہ کی اب دیکھیں والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نام عبداللہ حالانکہ حضور کے والد تو اسلام نہیں لے آئے لیکن اس کے باوجود یعنی اب اور ان کا نام تو ان کے والدین نے رکھا ہوگا نا عبداللہ ابن عبد المطلب اور اس دور میں سارے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عبد الشمس عبد العزا ایسے نام ملیں گے بنی فہر بنی کلاب بنو مرہ یہ نام آپ کو ملیں گے لیکن اس دور میں بھی نام اللہ کی نسبت کے ساتھ عبداللہ رکھا جائے تو یہ اللہ کی حکمت ہے حالانکہ انہیں تو اسلام کا دور ہی نصیب نہیں ہوا حضور کی بعثت ہی نصیب نہیں ہوئی تو اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا اللہ کے کعبے سے جو تعلق ہے یہ اللہ کی حکمتوں کے بغیر نہیں ہوتا چونکہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حکمت ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی مشیت ہے اس کے بغیر کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اب دیکھ لیں حضور کے چچا ہیں اور کنیت ابی لہب حالانکہ وہ عرب ہیں وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ لہب تو کہتے ہیں آگ کے شعلے کو اچھا وجہ بھی یہ تھی کہ ابی لہب جو ہیں وہ بے انتہا خوبصورت آدمی تھے لمبا قد تھا بڑے خوبصورت تھے اور بڑا ان کو ایسا جمال ملا تھا کہ گویا کہ ان کے رخسار سے گویا ایسے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں تو اس وجہ سے لیکن دیکھیں اگر بات یہ ہو تو محبت کی بات بھی ہو تو ان کو ابو النور کہہ دیتے ابو ضیاء کہہ دیتے ابو الشمس کہہ دیتے یعنی کنیت رکھنے والے ان کی کنیت کو اگر روشنی سے ہی جوڑنا ہے تو اب جمال سے جوڑتے سورج سے جوڑتے چاند سے جوڑتے روشنی سے جوڑتے ضیاء سے جوڑتے لیکن جوڑا ہے تو کس سے آگ سے ابی لہب اور نتیجہ بھی کیا نکلا کہ نسب وہی رہا جو ماں باپ نے نام رکھا تھا وہی گلے میں پڑ گیا ہمیشہ کے لیے ابی لہب ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں بھی اللہ کو کوئی حکمت تو منظور ہے کہ زمانہ جاہلیت ہے اور ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں لیکن نام عبد الکعبہ ہے اور باقی وجوہات جہاں میں نے عرض کیے تھے سب سے بڑی وجہ وہ ہوتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مثلا قرآن پاک کی تفسیر ہے یا کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ ہے اگر اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو بس بات ختم ہوگی اس کے بعد تو پھر دوسری بات ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جب اللہ کا قرآن آ جائے یا قرآن کی تفسیر میں فرمان رسول عربی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کے بارے میں حضور کا فرمان آ جائے, بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد تو پھر دوسری باتیں علماء یعنی استفادہ اور فائدہ کے لیے تو نقل کر دیتے ہیں کہ یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے. یہ تفسیری اقوال ہوتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو, معلومات میں اضافہ ہو, لیکن بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہوگی. اگر وہ مل جائے تو سبحان اللہ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک میں بھی آتا ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, داخل ابو بکر, حضرت ابو بکر داخل ہوئے گھر میں, حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار, اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر. تو بی بی عائشہ بھی ساتھ یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب یہ فرمایا وسمی یومئذ العتیق, اسی دن کے بعد حضرت کا لقب بھی عتیق ہو گیا. یہ حضور نے جو کہہ دیا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. اور اسی طرح ایک دوسری روایت مبارک میں بھی یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من ارادا ان ینظرا, جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں ایسا بندہ دیکھوں جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے, تو ابو بکر کو دیکھ لیا عتیق ہے من النار. تو اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی آپ کا لقب جو ہے عتیق کا لقب ہو گیا. جیسے آپ کا لقب صدیق تھا اسی طرح آپ کا لقب جو ہے عتیق بھی ہو. اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب میں سب سے بڑا قول, زیادہ سے زیادہ اقوال جو ہیں, راجی اقوال مبارک جو ہیں علماء کرام کے نزدیک, وہ یہی ہیں کہ چونکہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لے آئے تو پورے مکے میں جب دشمنوں نے تکذیب کی تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والا جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ, اس لیے آپ کا لقب بھی صدیق ہو. کہ ساری دنیا تکذیب پہ کھڑی ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر رہے ہیں. اور اسی طرح سب سے پہلے رجال میں, سب سے پہلے یعنی مردوں میں جن کے پاس عقل ہے, فہم ہے, ہوش, حواس, سمجھ, سب کچھ ہے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والے نبوت رسالت کی کون ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح محمد باقر کا قول ہے رحمت اللہ علیہ, اور حگل یعنی روافض اور اثنا عشری اور شیعہ حضرات بھی غور کریں, ان کے نزدیک تو باقر جو ہیں وہ امام ہیں, ائمہ میں سے ہیں, اور ائمہ بھی ان کے نزدیک ان کے عقیدے میں تو ائمہ معصوم ہوتے ہیں, یعنی ائمہ جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ان کے عقیدے میں تو یہ بھی ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں, ما کان و ما یکون, سب کا علم ان کو ہوتا ہے. تو اگر وہ بھی غور کر لیں تو ایک دن حضرت باقر بیٹھے تھے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعتا, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر, تو ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت باقر یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی سونا جو ہے, سونا چونکہ مرد کے لیے تو استعمال حرام ہے, اللہ پاک کے نبی نے حرام فرما دیا کہ مردوں کے لیے استعمال سونے کا حرام, بلکہ حضور پاک نے باقاعدہ یعنی دکھا کے فرمایا کہ ہاذان حرامان علی ذکور امتی, ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا, اور میں دو چیزیں اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام. تو اب اگر سونا کسی شکل میں, مثلا سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے, سونے کا قلم رکھتا ہے, سونے کی عینک لگا لیتا ہے, آج تو ہر چیز میں سونا آ گیا نا جی, تو وہ سونے کا استعمال, یا برتن ہیں بڑے لوگوں کے گھروں میں ڈنر سیٹ اور جتنے بڑے چیز کٹلری وغیرہ سونے کی ہوتی ہے, تو یہ سب استعمال مردوں کے لیے حرام. صرف اگر اجازت ہے سونے کے استعمال کی مرد کو تو بحیثیت ضرورت کے, کہ بیماری ہے, مجبوری ہے, دانت لگانا ہے تو سونے کا جائز ہے, دانت پہ خول چڑھوا لیا سونے کا وہ بھی جائز ہے, پورا دانت ہی سونے کا لگا دیا جائے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ محدثین نے، فقہاء کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک حدیث مبارک سے مسئلہ استنباط کیا ہے، اور یہی کام ہوتا ہے فقہاء کا کہ وہ قرآن و سنت کے اس سمندر میں، اس بحر زخار میں ڈوب ڈوب کے موتی نکالتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے مسئلہ نکالا کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کٹ گئی. اس دور میں سرجری نے کوئی اتنی ترقی تو نہیں کی تھی، اب تو سرجری بہت آگے چلی گئی، یعنی یہ ہے کہ ابھی اگر وہ فوراً چیز مل جائے اسی وقت جوڑ دیتے ہیں، نہ ملے تو اسی قسم کے مادے سے جوڑ دیتے ہیں یا اور کوئی مادہ لگا دیں تو بعد میں اس کی جو ہے تجویل جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی پلاسٹک سرجری کر کے اس کو اسی طرح بالکل رنگ ملا دیتے ہیں، یعنی اب تو سرجری بہت آگے جا رہی ہے. اللہ کرے کہ جی حد میں رہے، کبھی ایسا نہ ہو کہیں کہ چونکہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کان کاٹ کے دوبارہ لگاتے ہیں تجربے کے طور پہ، یعنی جو چیز حد سے نکل جائے پھر خطرناک ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے نا، اب حد میں رہیں گے آپ بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کھا رہے ہیں، ایک حد ہے، زیادہ کھائیں گے تو بد ہضمی ہو جائے گی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس صحابی نے چاندی کا ایک پترا سا بنوا کے بےچارے نے ناک کی طرح، اور یہاں رکھ لیتے ہو چلو بھی کچھ عیب تو چھپا رہے اور ہوا وغیرہ نکلنے میں بھی کچھ آسانی ہو جائے. تو کچھ عرصے کے بعد بو ہو گئی اس میں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا رسول اللہ یہ میں نے چاندی کا لگایا لیکن بو ہو گئی، پھر میں سونے کا لگا سکتا، کیونکہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس میں بو نہیں ہوتی، اور ہر دھات میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے لیکن سونے کو اللہ کی حکمت ایسی چیز ہے کہ وہ منہ میں ہے، ناک میں ہے، اندر دانت میں ہے، کہیں ہے، بدبو نہیں پیدا کرے. تو جب وہاں اجازت مل گئی تو وہاں سے محدثین و فقہاء نے مسئلہ استنباط فرما لیا مجتہدین نے کہ بھی اگر بیماری میں یا ناک کٹنے میں ناک جڑ سکتی ہے تو دانت بھی جڑ سکتا ہے. اسی لیے بہرحال یہ تو فقہا کا کام ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے اس تو اب ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی اگر میں اپنے شوق سے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے نا جی جس جگہ پکڑتے ہیں تلوار کو، اس دستے پہ اگر سونے کا کام کرواؤں تو جائز ہے کہ نہیں؟ اب بھی ہوتا ہے دنیا میں بڑے بڑے قیمتی کام ہوتے ہیں، اوپر سونے کی تاروں سے کاٹتے ہیں، گل بوٹے بناتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں قیمتی. تو حضرت باقر رحمت اللہ علیہ، محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل جائز، استعمال کر سکوں، جیسے تلوار کا دستہ ہے یا چاکو کا دستہ ہے یا ایسی چیزیں اس میں اگر آدمی لگاتا ہے، یا بندوق کا دستہ ہے تو اس میں اگر سونے کی تاریں اور سونا لگا ہو تو کوئی حرج نہیں. اور اس پر محمد باقر نے دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ قد حل سیفہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے دلیل میں یہ بات پیش کی، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنے تلوار کے دستے میں سونے کے پتھر لگائے ہوئے تھے، تو جب ابو بکر لگا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے، ورنہ سیدنا ابو بکر سے کیسے یہ توقع ہو سکتی ہے. تو جب آپ نے کہا نا کہ قد حل سیفہ ابو بکر صدیق ہو، تو وہ تو تھا بیچارہ بغض کرنے والا، تو کہنے لگا کہ اچھا یا امام انت تقول له صدیق. انہوں نے کہا کہ امام صاحب عجیب بات ہے، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں. تو حضرت محمد باقر نے فرمایا کہ نعم ہو الصدیق، ہو الصدیق، ہو الصدیق، من لم یصدق ہو فلا صدق اللہ قوله. آپ نے فرمایا کہ جاہل صرف ایک دفعہ نہیں فرمایا، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ سمجھے اللہ اس کے قول کو کبھی سچا نہ کرے، وہ ہمیشہ جھوٹ پہ مرے. تو اس لیے حضرت محمد باقر نے بھی آپ کے اس لقب صدیق کی اتنی بڑی تائید کی، اور ساتھ اتنا بڑا فتویٰ بھی دیا کہ جو ان کو صدیق نہ سمجھے وہ تو خود جھوٹا ہے، یہ تو کوئی دنیا میں کذاب ہو سکتا ہے جو سیدنا صدیق کو صدیق نہ سمجھے، ورنہ جو سچا ہوگا تو وہ صدیق کے صدقہ کا تو سب سے پہلے اقرار کرے گا. تو اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ نرالے لقب عطا فرمائے کہ صدیق کا لقب بھی ملا اور عتیق کا لقب بھی ملا. اور اسی طرح بعض روایات میں جیسے سابقہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آسمانوں میں بھی آپ کا لقب صدیق تھا، یعنی اندازہ کریں وفی السماء صدیق. تو یہ مقام جو ہے صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اسی طرح مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے، لیکن اس کو اگر آپ سمجھیں تو پھر اندازہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو، کیونکہ بات کو ذرا فکر سے غور سے حضور کے فرمان کو سمجھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ، مجھ پر دنیا میں کسی نے جو احسان کیا ہے نا، میں نے اس کا بدلہ اتارا. کیونکہ دنیا میں تو آخر لوگ حضور سے بھی تو بھلائی کرتے تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر محسن کا احسان جو ہے بدلہ اتار دیا ہے. کیونکہ شان والے کی تو شان یہی ہوتی ہے نا، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. فوراً هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ تمہیں ہدیہ دیتا ہادو تہابو، تم بھی پھر ہدیہ دو تاکہ محبت پیدا ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کی تقا مکافات نہیں کر سکتے، غریب ہو اس نے تو دے دیا تمہاری طاقت نہیں، تو فرمایا اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ وہ ہدیے پہ بجائے زیادہ راضی ہو جائے، اور کچھ نہ کہہ سکو تو کہو جزاک اللہ خیرا، کہ میں تو بدلہ نہیں دے سکتا، اس کی جزا تجھے تیرا اللہ تبارک و تعالی بہتر عطا فرمائے. اور فرمایا یہ تو پھر سب سے بڑا بدلہ ہے، تم کیا دو گے؟ جب اللہ دینے پہ آئیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. اب حضور کی بات پہ غور کریں، فرمایا کہ سب کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے، صرف ایک ہے شخص ابی بکر جس کے بدلہ میں نہیں اتار سکا. یعنی اتنے احسان ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، قیامت میں میں اللہ سے کہوں گا کہ میری طرف سے بدلہ اتار دیں. اب اندازہ فرمائیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا، کہ قیامت والے دن، فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے میں اللہ سے عرض کروں گا. اور جب نبی اللہ سے کہیں گے اور بدلہ اللہ دیں گے تو کیا خیال ہے وہ کیسا بدلہ ہوگا؟ اسی سے شان ابو بکر کا اندازہ لگا لیں. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قیامت میں جنت کے بڑے دروازے، آٹھ دروازے ہیں، اور یہ تو بڑے مین گیٹ ہیں نا، اندر تو پھر اللہ عالم کتنی ہوں گے، لا یعلمہا الا اللہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ مراد ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک محل میں داخل ہوں تو ایک مین داخلی دروازہ، اندر تو پھر سینکڑوں ہزاروں دروازے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے دروازے ہوں گے کہ بعض دروازے ایسے ہوں گے جن سے روزے والے گزریں گے، بعض میں صرف نماز والے گزریں گے، بعض میں حج والے گزریں گے، اور پھر وہ دروازے آواز دیں گے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم ادھر سے گزرو. اب روزے والوں سے کیا مراد ہے؟ ورنہ رمضان کا روزہ تو سب پہ فرض ہے، سب مسلمان رکھیں گے. معنی یہ ہوتا ہے، مفہوم حدیث یہ ہے، یعنی وہ روزے والی عبادت بنسبت دوسروں کے زیادہ کرتا ہے. کیا معنی؟ اس نے نفلی روزے زیادہ رکھے، فرض تو سب پر ہے، وہ تو سب نے رکھنا ہے، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھے گا روزہ رکھے گا. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ وہ نفلی روزے جیسے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ ہے، جیسے لیالی البیض کے روزے ہیں، جیسے ستن من شوال کے روزے ہیں، جیسے نو اور دس محرم کا روزہ ہے، یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ ہے، جیسے یوم عرفہ کا روزہ ہے، یا بعض لوگ جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے وہ صائم الدہر ہوتے ہیں، صیام داؤد پہ عمل کرتے ہیں، یصوم یوما ویفطر یوما. یہ تو اللہ نے جس بندے کو جس کام کے لیے تیار کیا تو وہ بلائیں گے. تو اب جناب سیدنا ابو بکر نے ایک بات پوچھی، کیونکہ جو فہم اللہ نے پھر صدیق کو دی تھی تو وہ تو کسی کو پھر نہیں ملی. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ، آمنہ کے لال، حبیب خدا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے، یعنی جس میں ساری صفتیں ہوں، کہ نماز میں بھی آگے ہو، روزے میں بھی آگے ہو، حج میں بھی آگے ہو، عبادات میں بھی آگے ہو، خیرات میں بھی آگے ہو. تو حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو تم ہو گئے. یعنی اندازہ کریں مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ تمہیں تو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ یار مجھ سے گزر جاؤ. اللہ اکبر. یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو پھر سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور اسی طرح ایک قول ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک قیامت والے دن جو تقسیم ہوگی کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو داہنے ہاتھ میں عمل نامے ملیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، یعنی مومنوں کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، یا جیسے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ. تو حضرت ابن عباس نے جہاں یہ ذکر فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے نامہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر کو ملے گا اصحاب الیمین میں، یعنی مومنوں میں. تو صحابی حیران ہو گیا، اس نے پوچھا اچھا بھائی حضرت عمر رضی اللہ بڑی شان ہے، لیکن اگر حضرت عمر کا پہلا نمبر ہو گیا تو اینا ابا بکر تو ابو بکر، یہ تو پہلا نمبر عمر لے گئے، حالانکہ پہلا نمبر تو ہر لحاظ میں سیدنا ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ. آپ نے فرمایا افسوس ہے، ابھی تجھ پر بھی افسوس ہے، کیا پوچھ رہے؟ میں کہا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے، تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو. او اللہ کے بندے، عمر تو ابھی پروانے لے رہے ہوں گے، ابو بکر تو پہنچ گئے ہوں گے جنت میں، حضفت الملائکہ تو فل جائے، اس کو تو فرشتے اپنے جنم میں لے کر پہنچا چکے ہوں گے جہاں پہنچانا ہے، ان کا تو مقام ہی الگ ہے، وہ تو بالکل گویا تصویر ہے رسول اللہ کی، عمل میں، صورت میں، سیرت میں ایسا رنگ چڑھا ہے اتباع کا، حضور کی اتباع اور اطاعت کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ بھی محاورے میں کہتے ہیں بھئی یار کمال ہے، یہ تو بالکل اپنے استاد کی تصویر ہے. اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ استاد کی، تو بنا یہ ہے کہ اسی طرح کام کرتا ہے. تو اس لیے یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. اور اسی طرح اب ان آیات مبارکہ پہ غور کریں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں آج کے درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے
إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
اب قرآن پہ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے مدنی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کی مدد کریں گے. الا تنصروه، نہیں کی مدد تم نے کیا ہو گیا؟ فقد نصره الله، اللہ نے اس کی مدد کی. اب یہ واقعہ کب اترا ہے اس پہ ذرا غور کریں اور شان صدیق کو سمجھنے کی کوشش کریں رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھو صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو لاکھ سنی کہو، لاکھ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاؤ، لیکن اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد ان کے دل میں حب شیخین نہیں ہے تو وہ اہل سنت بننے کے قابل نہیں ہے. علامت ہے اہل سنت کی کہ میرے مدنی کے بعد سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہوں ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یاد رکھو کہ جب شیخین صحابہ میں بات کی جائے تو ابو بکر و عمر مراد ہوتے ہیں، اور اگر محدثین میں بات کی جائے تو پھر امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں. ہر دور میں الگ مقام آئے گا، صحابہ کا اپنا مقام ہے، تابعین کا اپنا مقام ہے، تبع تابعین کا اپنا مقام ہے. اور اسی طرح جب حبران کہا جاتا ہے تو مراد جیسے کہ حبر المفسرین حضرت ابن عباس تھے، آخری دور میں حبران کا مرتبہ ملا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ کو، کہ اللہ نے ان کو بھی علم دیا تھا. اللہ سب پہ کروڑ رحمتیں. مشکل میرا عزیز یہ ہوتی ہے، دعا کر اللہ ہمیں تعصبات کی اور حسد کی، بغض کی اور اناد کے جھنجھٹوں سے نکال لے. بس یہ دعا کیا کرو، کیونکہ جب آدمی کو تعصب آ جائے نا دلوں کے اندر، پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اب دیکھو نا، آدمی کہہ دے جی علماء فرماتے ہیں، وہ کہے دیکھو جی کیا مطلب علماء، کون علماء، اعتراض جو کرنا ہے. حالانکہ یہ قاعدا ہوتا ہے کہ قرآن کا مسئلہ ہو اور بات صحابہ کی ہو تو علماء سے مراد کون ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں، تحفیظ میں، تجوید میں، قرات میں خدمت کی ہے، صاف کھلی بات. اب سب صحابہ تو قاری القرآن نہیں تھے نا، قرآن پڑھا کسی نے، یاد آ کسی نے پورا، کسی نے یاد کیا. لیکن آپ نے فرمایا اقرأکم ابی، کہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں. ایک دن حضور نے بلا کے فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سورۃ البینہ میں تیرے اوپر پڑھوں. ابی رونے لگے، کہا میرے محبوب اللہ نے میرا نام لیا ہے. کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا. تو اب قرآن کے کام کرنے میں ابی ابن کعب ہیں، زید ابن ثابت ہیں، تفسیر میں ابن عباس ہیں، خلفائے راشدین ہیں. اسی طرح جب وہاں علماء کا مراد ہوگی تو ان کی مراد ہوگی جو صحابہ میں قرآن کے زیادہ عالم ہیں، اور اگر حدیث کی بات ہوگی تو پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی ہریرہ ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کا کام کیا ہے وہ مراد ہوں گے ہمیشہ یاد. پھر طبقات آئیں گے صحابہ کے بعد، پھر بعد کا دور آئے گا. قتادہ ہیں، علقمہ ہیں، اکرمہ ہیں، نقی ہیں، سدئی ہیں، ضحاک ہیں، پھر ان کا مقام آئے گا. تو پھر تابعین میں جب نام لیا جائے گا تو پھر وہ مراد ہوتے ہیں. یہ تو مصطلحات العلماء ہیں، یعنی جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں علم کی طرح نصیب فرما دے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں ذرا غور کر کے سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. یہ قصہ کون سا ہے؟ یہ قصہ ہے آپ سیرت النبی میں الحمدللہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے سن چکے ہیں، لہذا اس کو دہرانے میں تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور کسی کو سننا ہے تو پھر وہ جا کے کیسٹ میں سن سکتے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آپ کو تیاری ہوئی تو حتیٰ کہ تفسیر حسن عسکری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ان اللہ امر کان تستصوب ابا بکر. اللہ پاک نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اپنے سفر میں ابو بکر کو ساتھ لو. اب اندازہ فرمائیں اسی میں، یعنی آپ دیکھیں حتیٰ کہ جو حق ہے نا کبھی کبھی تو پھوٹ پڑتا ہے نا. ترجمہ مقبول میں دیکھو وہ بھی مجبور ہو گیا، کیا کرے آخر، اللہ کے قرآن کو کہاں تک بدلا جائے. غزوات حیدری دیکھیں، حملہ حیدری دیکھیں، اور ان کی وہ بھی مجبوراً ماننا تو پڑے گا نا جی. جو حق ہے، اب رات ہے، کون کہے دن ہے؟ رات رات ہے، دن دن ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. ایک حقیقت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بہانے بنائے جاتے، تعویلات کی جاتی. تو اب سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس ہجرت کے مسئلے میں وقت آیا تو جب تم لوگوں نے، مکے والوں، قریشوں سب نے مدد نہیں کی تو اللہ نے مدد کی. اب یاد رکھیں کہ نصرت جو ہے اس کے کئی انداز ہوتے ہیں، ہر نصرت کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہے، اس کی نصرت کرو، کیا مانا کھانا کھلا تو نصرت ہو گئی. ایک آدمی کو پیاس لگی ہے زبردست، وہ پیاسا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پانی کا گلاس دو. آپ کہتے ہیں جناب آئے میں انجیکشن لگا دے. وہ بابا عجیب آدمی، میں کہتا ہوں پانی پلاؤ گے؟ یار پانی تو مفت ملتا ہے، انجیکشن قیمتی لگا رہا ہوں تمہیں. یہ نصرت نہیں ہوگی، یہ تو اس کو اور زیادہ بے وقوف بنانے والی بات ہوگی. لیکن اگر پانی کا گلاس دے دیں تو آپ نے نصرت کر دی کہ جو اس کو ضرورت تھی آپ نے کر دی. اچھا پھر نصرت کے اسباب جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اس لیے قرآن میں تو ایک لفظ آ جاتا ہے نا تنصروہ لقد نصرہ اللہ. یہ آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ومن نصر الا من عند اللہ. اور کہیں قرآن فرماتے ہیں ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے آپ کی مدد کی کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مدد کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے. اب مدد کے نصرت کے انداز الگ ہیں. بدر میں کیسے نصرت کی؟ فرشتے اتارتی ہیں، یہ مدد ہے. اور جنگ احزاب میں کیسے مدد کی؟ اللہ نے ہوا چلا دی، ایسی ہوا چلی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، جانور اڑ گئے. اس لیے حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور، اللہ نے ہوا صبا بھیج کے میری مدد کی ہے، اور اسی طرح اللہ نے دبور ہوا بھیج کے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا. بعض ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، بعض ہوائیں عذاب کی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ہوائیں 8 قسم پہ ہیں، 4 رحمت کی ہیں اور 4 عذاب کی ہیں. تو اب وہاں اللہ نے نصرت کی لیکن ہوا سے. اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرت شہر، اللہ نے میری مدد کی ہے اور اللہ میرے دشمنوں میں ابھی میں 1 مہینے کے سفر دور ہوتا ہوں ان کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں، یہ بھی نصرت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو نصرت کے انداز، کبھی فرشتے بھیج کے نصرت کی اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیج کے نصرت کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے بھی چاہیں تو نصرت فرما دیں. اور ہجرت والی رات اللہ فرماتا ہے میں نے نصرت کی، اور نصرت کیا تھی؟ ابو بکر کو ساتھ بھیجا. تو یہاں نصرت کون ہے؟ ابو بکر ہے. اللہ اکبر. اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اب غور کریں کہ کتنی شان والی راتیں ہیں، ایک طرف شب معراج کو رکھیں اور دوسری طرف شب ہجرت محمد مصطفیٰ کو رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں ملیں گی نا، کیونکہ ہجرت کی رات میں نصرت کرنے والا ساتھ کون ہے؟ صدیق. اور معراج کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اب دونوں کو سامنے رکھیں اور پھر اس پہ غور کریں. علماء نے، اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ اکبر. اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر ملک میں، ہر دور میں، ہر قوم میں بڑے بڑے عالم پیدا کیے ہیں. ہم علماء دیوبند کی بات کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں علم ان کے واسطے سے جو پہنچا ہے، تو ہم کس کی تعریف کریں؟ کہ اللہ نے ہند میں جو کام لیا ہے نا اس خاندان سے اور ان علماء سے، اس کی مثال پورے عالم میں نہیں ملتی. ورنہ تو اللہ نے ہر ملک میں علماء پیدا کی، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہمیں تو سب کا احترام ہے دل میں، چاہے وہ علماء شبافے میں ہوں، وہ علماء مالکی ہوں، وہ علماء حنابلہ میں ہوں، وہ علماء احناف میں ہوں، جس جماعت سے، جس ائمہ سے بھی تعلق ہو، ہمارے دلوں میں تو الحمدللہ سب کے لیے احترام ہے، عزت ہے، تکریم ہے. ہم تو سب کا نام بھی لیں گے تو کہیں گے رحمت اللہ علیہ. لیکن بات سیدھی ہے کہ مجھے جس استاد نے پڑھایا ہے تو اصولی بات ہے کہ میں تو استاد کا احترام بنسبت نہ پڑھانے والے کے دیا کروں گا. عالم تو وہ بھی ہے، عالم یہ بھی ہے، لیکن مجھے اس نے پڑھایا. اس لیے اب دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک بات میں انہوں نے نکتہ نکالا. انہوں نے کہا غور کرو، معراج والی رات اللہ نے نبی کے ساتھ دینے کے لیے کس کو چنا ہے؟ جبریل. اور ہجرت والی رات ساتھ دینے کے لیے کس کو چنا ہے؟ حضرت صدیق. کبھی کبھی نام لے لیا اگر ڈرنے کی کوئی ضرورت، خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں یہ بھی نہ ہو کہ میں قبرستان میں خطاب کرتا ہوں. ہاں جی کیا کرے آدمی، آگے کوئی بولے نہ تو یہی حال ہوگا نا. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اگر کسی نے خطیب بننا ہو، تقریر سیکھنی ہو نا، تو وہ شیعہ کے مجمع تقریر کرے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھو باطل ہونا سچا ہونا یہ الگ بات ہے، بات یہ ہے کہ خطیب بنانا وہ جانتے ہیں کہ ہر بات پہ وہ داد دیں گے، ہر بات میں جناب اچھلیں گے، ہر بات پہ چیخیں گے واہ واہ سبحان اللہ، درود دی چھل، سلوات دی چھل، علی دا نعرہ، وہ تماشا تو بنا دیں گے نا. تو خطیب اچھلے گا آخر، اس کو بھی شوق ہوگا مجھے بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے یہ بریلوی بھی کافی اچھا گزارا کر لیتے ہیں. شاہ جی نے فرمایا ان کا بھی گزارا شزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی ماشاءاللہ اب اچھے خاصے نعرے آ گئے ہیں کہ نعرہ تکبیر، اس کے بعد نعرہ رسالت، پھر نعرہ رسالت کے بعد نعرہ غوثیہ، غوثیہ کے بعد پیر، نعرہ پیر، پھر نعرہ دستگیر، پھر یا شیخ عبد القادر. یہ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا میلا لگا لیتے ہیں، ان کا بھی رونق میلا ٹھیک لگ جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد دیوبندی بھی گزارا کر لیتے ہیں. چلو ہے تو ان کے پاس صرف نعرہ تکبیر، لیکن وہ کمی پوری کرنے کے لیے صداقت صدیق زندہ باد، عدالت فاروق زندہ باد، غنائے عثمان زندہ باد. انہوں نے کہا باقی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو باقی ہمارے حضرات ہیں نا جو کسی امام کو بھی نہیں مانتے، ان کے پاس بیٹھو ہر چیز بدعت ہے، تو وہاں کرے کیا؟ سبحان اللہ کا. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو بدعت ہے، حضور نے کہا تھا. اور اگر نعرہ تکبیر کیا تو کہ جلسے میں نعرہ، یہ تو بالکل غلط بات ہے، جلسے میں اللہ اکبر کیوں کہا؟ اب اس کا کیا علاج کرو؟ دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت. ہم تو الحمدللہ اللہ نے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسا، یہ بھی اس کا کرم ہے، ہم کیا ہیں، کلنا خطاؤن خیر الخطائین التوابون، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. ہم تو سب دین کا جو بھی کام کرے نا ایمان سے، مجھے تو اتنا خوشی ہوتی ہے، میں کہا تو یار دین کا کام تو کر رہا ہے نا. دیکھو نا ایک کپڑے کی دکان آپ لگائیں، دوسری لگ جائے، تیسری لگ جائے، دکاندار خوش ہوتے ہیں، یار مارکیٹ تو بن رہی ہے نا، اور دنیا والا خوش ہو اور آپس میں دین والا اگر جلے تو پھر یہ تو دین کی بات نہ ہوئی نا. ان کو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی صحابہ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی خدمت کر رہا ہے، کوئی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی کسی کو وضو سکھا رہا ہے، کوئی کسی کو قاعدہ نورانی پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو بخاری شریف پڑھا رہا ہے. اب یہ تو ناممکن ہے نا میرا بھائی، ساری دنیا بخاری شریف پڑھائے گی، کوئی قیدی پڑھانے والا بھی تو ہوگا نا، ہمیں قیدی پڑھانے والا سمجھ لیں. تو اس لیے بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب جناب ذرا غور کریں کہ لیلۃ المعراج میں ساتھ جانے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل. اور ہجرت والی رات ساتھ جانے والا کون ہے؟ حضرت صدیق. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو مسئلہ آگے حل ہو جائے گا. تمام فرشتوں میں افضل کون ہے؟ ذرا بات غور کریں، ایسی نہیں کہ بھی ایسی بات کہہ دی گئی. تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل، اس کے بعد ہے میکائیل. تو وہاں معراج میں فرشتوں کے سردار نے ساتھ دیا، تو ہجرت میں صحابہ کے سردار نے ساتھ، وہ فرشتوں میں افضل تھا، اور میرا صدیق جو ہے وہ اصحاب رسول میں افضل تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی طرح اور آگے ذرا اسی بات کو ذرا دوسرے پہلو سے غور کریں کہ قیمتی چیز آپ اسی کو دیں گے نا جو امانت والا ہو. اللہ کی امانت معراج والی رات جبریل کو ملی، اور ہجرت والی رات صدیق کو ملی. نہ جبریل کی امانت میں شبو، نہ صدیق کی امانت میں شبو. کیوں؟ جبریل کو ہم نے امین کہا ہے، اللہ نے کہا ہے.
نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین.
اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ قرآن لے کے کون اترا جس کا لقب ہے الروح الامین، اور کس پہ قرآن لایا؟ الصادق الامین، لانے والا جبریل امین، آگے پڑھ کے سنانے والا محمد مدنی جو صادق بھی ہے امین بھی ہے. اور اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ میرے مدنی کو جب قرآن پڑھانے کے لیے کون آتا ہے؟ فرمایا
ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین.
ایسا فرشتہ جو عرش کے پاس رہنے والا، قوت والا، امانت والا، اور ایسا فرشتہ جو سب کا سردار ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ایسا فرشتہ جو امانت والا ہے. اب شان دیکھیں کہ میرے محبوب نے بھی فرما دیا تھا وزیر آیا فی السمائے جبرائیل و میکائیل و وزیر آیا فی الارض ابی بکر و عمر. فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، وہ جبریل میکائیل ہے، اور زمین میں ابی بکر و عمر ہے. اب معراج والی رات وہ وزیر ہے، وہ امین فی السما ہے، اور افضل فی الملائکہ ہے. اور یہاں جبریل علیہ السلام کے بجائے ہجرت والی رات حضرت صدیق ہے. اللہ اکبر. اچھا اب اسی معراج اور ہجرت والی رات میں مزید ذرا غور کرو کہ معراج والی رات اللہ کے حکم سے آنے والا جبریل ہے، حضور کے دروازے پہ جبریل آئے، انہوں نے حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے معراج کا. ذرا تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ مقام صدیق سمجھ آئے گا. دعا کرو اللہ ہمیں مقام صدیق نصیب فرمائے، حب صدیق نصیب فرمائے، حب اصحاب رسول نصیب فرمائے، اہل بیت نصیب فرمائے، اولیاء علماء کی محبت نصیب فرمائے، ائمہ فقہا کی محبت نصیب فرمائے، اللہ بے ادبوں سے بچائے. اب ذرا غور کریں اس پہ کہ آنے والا کون ہے؟ جبریل. حکم لانے والا معراج والی رات جبریل. جبریل نبی کے دروازے پہ آیا، اور ہجرت والی رات نبی صدیق کے دروازے پہ آیا. اندازہ کریں نا کہ وہاں تو جبریل آیا ہے نا، جبریل نبی کے دروازے پہ آیا اور ہجرت کی رات نبی صدیق کے دروازے پہ کھڑا ہے. ابو بکر حاضر یا رسول اللہ. فرمایا بات کرنی ہے, ذرا گھر والوں کو ادھر ادھر کر دو, بچوں کو علیحدہ, بڑی خاص بات ہے. تو حضرت ابو بکر ہنس پڑے, کہا یا رسول اللہ مالی و ولدی فدا کا یا رسول اللہ, میرا مال میری اولاد سب آپ پہ قربان ہے, یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے, کھل کے بات کریں, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو گھرانہ ہی رازدار نبوت ہے, یہ تو گھرانہ ہی وفادار نبوت ہے. صدیق کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, محمد مدنی کے غدار نہیں ہو سکتے. یہ مقام ملا ہے تو پھر صدیق کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. کسی کا باپ کافر ہے, کسی کا بیٹا کافر ہے. یہ تو ابو بکر کا مقام ہے نا, کہ ابا بھی مسلمان, اما بھی مسلمان, بیٹے بھی مسلمان, بیٹیاں بھی مسلمان. یہ شرف جو ملا ہے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کا, اور اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے. اللہ, اس سے بڑی کو بات ہے کہ نبی دروازے پہ آئے, وہاں تو جبریل آیا. جبریل تو جبریل اور نبی میں کتنا فرق ہے. اب عظمت کس کی بنے گی کہ یہاں نبی خود دروازے پہ آئے ہیں. اچھا, اب ذرا اسی معراج اور ہجرت کی رات پہ تھوڑا سا ایک اور پہلو سے غور کریں کہ معراج والی رات جب میرے محبوب جانے لگے تو پہلے اسراء ہے اور پھر معراج, وہ بھی الحمدللہ سیرت النبی میں آپ اللہ کی رحمت سے پڑھ چکے ہیں, اللہ کے شکر سے معراج سارا پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال مختصراً یہ ہے کہ پہلا اسراء ہے مسجد الحرام الى المسجد الاقصى, اس کے بعد معراج ہے. تو اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب لینے کے لیے آئے ہیں تو سواری کون سی پیش کی؟ برق, جس کا نام براق تھا. براق مانا برق سے. بعض علماء نے فرمایا نے اس کا رنگ ایسے روشن تھا جیسے بجلی ہے, اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ تیز رفتار اتنی تھی جیسے بجلی ہے, جو کہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ نور کی ہوتی ہے, روشنی سب سے زیادہ تیز رفتار. اور براق بھی اتنی تیز رفتار تھی کہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے خود فرما دیا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی, جہاں نظر پڑی وہیں کا. اب سپیڈ اور تیز رفتاری کا اندازہ خود کر لیں. اچھا, اور خدا کی شان دیکھو, اللہ نے اپنے نبی کو آرام پہنچانے کے لیے یہ بھی کتابوں میں اور روایات میں موجود ہے کہ اس براق میں ایک صفت پیدا کر دی. آپ نے کبھی گھوڑے پہ کبھی خچر پہ گھوڑے پہ سفر کیا ہو نا جی, تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ مثلا چڑھائی پہ چڑھیں گے پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے, پھر بھی سوار کو ذرا سنبھلنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سوار نیچے اور گھوڑا آگے, اور جہاں اترنا پڑے وہاں بھی سنبھلنا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ چونکہ جانور اتر رہا ہے تو اگر آپ کا بیلنس, اگر آپ نے اس کی لگام پہ اپنے وزن کو توازن کو برقرار نہیں رکھا انشاءاللہ تو آپ آگے پڑے ہوں گے اور جانور آپ کے اوپر سے گزرے گا پھر. تو لیکن اللہ پاک نے براق کو ایسی رفتار بھی دے دی, اور روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی شان دے دی کہ جب آگے چڑھائی آئے نا تو اس کی اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جائیں تاکہ میرے نبی کے توازن میں فرق نہ آئے. جیسے جیسے ضرورت ہو جائے پیچھے ٹانگیں اونچی ہو جائیں, آگے نیچی ہو جائے, آگے اونچی ہو جائے پیچھے. کیوں, اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر اونچے نیچے ہو سکتے ہیں تو میرے مدنی مصطفیٰ کے لیے سواری کا اونچا نیچا ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کیا مشکل. معجزات کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ نبی کے ہاتھ پہ خر کے عادت ظاہر کرتے ہیں. تو اب جناب دیکھیں, اب اس پہ تھوڑا غور کریں انشاءاللہ, تاکہ اللہ کرے کہ مقام صدیق سمجھ آ سکے کہ جبریل علیہ السلام نے معراج والی رات جو سواری پیش کی اس کا نام کیا تھا؟ براق. براق پیش کی. تو اگر جبریل لایا تو براق لایا, اور ہجرت والی رات جب سواری کی ضرورت آئی تو صدیق نے اپنی جان پیش کی کہ حضور میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ. یہ سواری دیکھیں جناب, وہاں براق ہے, یہاں خود صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. کتنا بڑا مقام ہے کہ وہاں اللہ نے فرمایا براق اونچی نیچی ہو جاؤ تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو, تو یہاں حضرت صدیق نے جب دیکھا نا کہ حضور پاؤں کے رکھ رہے ہیں, اب اگلے حصے پاؤں پہ رکھ رہے ہیں تاکہ قریش مکہ پاؤں نہ پہچان لیں, لیکن حضور کا تو خون مبارک انگلیوں میں جمع ہو رہا ہے, تو حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, آپ مہربانی کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں, میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں, آج ابو بکر اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ مقام بھی صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ حضور کو کندھے پہ بٹھائے اور جبل ثور کی چڑھائی چڑھ جائے, آپ اکیلے چڑھ کے پھر دیکھیں ذرا صدیق کا ایمان، کبھی آپ اس چڑھائی پہ چڑھیں اکیلے خالی ہاتھ، اور پھر ذرا غور کریں کہ بوجھ بھی نبوت کا ہو جس کو اٹھانے میں اونٹنی گردن ڈال کے بیٹھ جائیں، جس سکل نبوت کو حضرت علی نہ اٹھا سکیں، حضرت علی جیسا بطل من ابطال الاسلام، یعنی جو اسلام کے بہادروں میں ہیں، جو اسلام کے سب سے بڑے جرنیلوں میں ہیں اور سب سے بڑی قوی اور قوت والے لوگوں میں ہیں، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ علی ذرا نیچے ہو جاؤ اور میں تمہارے اوپر کھڑے ہو کے یہ تصویریں مٹا دوں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب اپنا قدم رکھا میں کہا حضور بس میں نہیں اٹھا سکتا، نے کہا حضور بس مہربانی فرمائے میری میں تحمل نہیں کر سکتا، حضور فرمایا، حضور مسکرائے فرمایا اچھا علی اگر تم نہیں اٹھا سکتے میں بیٹھ گیا تو تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ، لیکن یہاں صدیق کا کمال دیکھیں کہ وہاں براق سواری بنے اور یہاں خود ابو بکر سواری بنے اور کہے کہ یا رسول اللہ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ، اور اسی طرح اب آگے آپ اسی غار کی رات کو اور ہجرت کی رات کے تقابل میں غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا رضی اللہ عنہ، اور آپ نے حکم دیا کہ علی تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے بستر پہ سو جانا ہے، اب یہ بھی بڑی قربانی ہے، کوئی مذاق تو نہیں، ہم تو حضرت علی کے بھی غلام جیسے ابو بکر کے غلام، اہل سنت والجماعت تو الحمدللہ ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت رسول کے بھی غلام ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حاضر یا رسول، آپ نے فرمایا تمہارے ذمہ دو کام ہیں، ایک تو میرے بستر پہ لیٹ جاؤ میری چادر لے کر، تاکہ کافر یہ سمجھیں کہ حضور ابھی آرام فرما رہے ہیں گھر میں لیٹے ہوئے، ادھر ادھر سے دیکھیں گے نا، اس زمانے میں کوئی یہ تین تین دروازے تو نہیں تھے نا گھروں کے لگے ہوئے، نہ کمرے ساؤنڈ پروف تھے، ویسے آگے کپڑا ہی ڈال دیتے تھے، بس ٹاٹ ڈال دیا اور دروازہ ہو گیا، اب کسی نے دیکھنا ہو تو یوں کر کے دیکھ لیا، کوئی جھری ہو تو اس سے دیکھ لیا، تو وہ جب دیکھیں گے تو ان کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں سو رہے ہیں، تو ہم ذرا اطمینان سے تھوڑا مکے سے اور آگے نکل جائیں گے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ ساری امانتیں ہیں میرے پاس مشرکین مکہ کی، ان لوگوں نے میرے گھر میں رکھی تھی امانتیں، یہ کسی کا سونا کسی کا چاندی کسی کا درہم کسی کا دینار، تو جب میں خیر سے انشاءاللہ ہجرت کے لیے چلا جاؤں تو یہ امانتیں سب کو پہنچا دینا، حضرت کا کہ حاضر یا رسول. اچھا اب اسی پہ تھوڑا سا توجہ کریں غور کریں، شان تو علی کی بھی بڑی بلند ہے، جو نبی کے بستر پہ سویا ہے اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور ایک وہ ہے جو بستر والے کے ساتھ سویا ہے اس کا کتنا مقام ہوگا، یہ تو صرف بستر پہ سویا ہے نا، بستر والا تو ابو بکر کی گود میں سویا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سویا ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی امانتیں جو پیسے اور دولت والی امانتیں تھیں وہ علی کے سپرد ہوئی ہیں، اور جو نبوت والی امانت ہے وہ ابو بکر کے سپرد ہوئی ہے، کہ تم یہ امانتیں پہنچانا، اللہ نے فرمایا ابو بکر تم یہ امانت پہنچاؤ، تمہارے ذمہ یہ امانت ہے کہ تم میرا مدنی کی امانت لے کے چلو، تم ان کی امانت تم آپ کی حفاظت کر کے غار میں اور پھر مدینہ تک چلو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ جو ہے وہ امانتیں ہیں، مال ہے وہ پہنچا دیں گے، اور اسی طرح تھوڑا سا غور کرو خطرہ اندر تھا یا باہر تھا، اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا، کیا مانا ذرا غور کریں گے نا حدیث میں تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ، اندر خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ کافر تو ساری رات باہر کھڑے رہے، اگر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تو فوراً حملہ کر دیتے، لیکن کافر بھی جانتے تھے کہ چادر چار دیواری کا بڑا تحفظ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں داخل ہو کے حملہ نہیں کرنا، جب حضور باہر نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے، لیکن حضور کے اندر داخل نہیں ہوں، حالانکہ دشمن ہے 60 قبیلوں کے 60 جوان تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے، اور حضور پاک جب تشریف لے گئے اپنے گھر مبارک سے تو باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو پھر اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور اس میں پڑا اور شاہت الوجو کر کے پھینکا، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اور وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پڑی جا، وہ تو ہر طرف گڑے ہیں نا کمرے کے گھیرے ہوئے ہیں، آپ نے ایک طرف پھینکا، اللہ نے فرمایا صرف پھینکی آپ نے پہنچائی تو ہم نے ہے، اور سب کے چہروں پہ مٹی پڑی، تو اب اندر جو ہے وہ تو امن میں ہے، اس لیے کھڑے رہے، وہ تو عین صبح کے وقت ہو گیا، صبح کے ٹائم دیکھا، غور کر رہے ہیں ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں، ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں، ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں، وہ تو نماز کا جب وقت ہوا حضرت علی نے کپڑا اتارا اٹھے دیکھو اور کہا وہ تو علی سو رہے ہیں بھائی, نبی تو نہیں ہے. تو معنی یہ ہے کہ اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا, خطرہ تو باہر تھا. اور جہاں خطرے کا مقام ہے وہاں صدیق ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب حضور کے ساتھ چلتے تھے نا, تو کبھی تو ادھر سے آ جائیں, پھر دوڑ کے ادھر سے آ جائیں, پھر کبھی دوڑ کے آگے ہو جائیں, پھر کبھی دوڑ کے پیچھے ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا حضرت فالی ابا بکر یہ کیا خیال کرتے ہو؟ کہنے لگا حضور خیال ہوتا ہے کہ میں تو دائیں طرف سے چل رہا ہوں, پتہ نہیں دشمن بائیں سے تیر مار لے, تو میں جلدی سے ادھر آ جاتا ہوں کہ وہ تیر مجھے لگے, میرے بدنی تک نہ آئے. پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں دشمن ادھر بیٹھا ہو, پھر بھاگ کے ادھر آ جائے, پھر کہتا ہوں پتہ نہیں آگے چھپا ہوا, پھر بھاگ کے آگے آ جاتا ہوں. میں تو اسی لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرے بدنی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مقام جو اگر ملا ہے تو پھر یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور خدا کی شان دیکھیں, حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں فیصلہ یہ کر لیا, حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ ابو بکر بات سنو, کٹھے نہیں چلنا. یاد رکھو یہ اسباب پہ عمل کرنا بھی اللہ کا حکم ہے, ورنہ اللہ پاک ایک رات میں اپنے نبی پاک کو معراج کرا سکتے ہیں, تو مدینے بھیجنا کون سا مشکل تھا بھائی؟ مدینہ منورہ تو اتنا قریب کھڑا ہے, تو اس تو مسجد اقصاب آسمان. یہ اخذ اسباب بھی تعلیم ہے کہ اسباب پہ عمل کرو, توکل اللہ کی ذات پہ کرو. جیسے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اپنے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو, یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور کہو جی میں بڑا متوکل اللہ ہوں, یہ توکل نہیں ہے. تو اب دیکھیں جناب, حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کرتے ہیں, مکے والے بڑے ہوشیار ہیں, بڑے تیز ہیں, پاؤں بڑا پہچانتے ہیں. تو اب ایک تو خیال یہ کریں گے کہ کٹھے نہیں چلیں گے, کیونکہ کٹھے چل رہے ہیں اور دشمن آ جائے تو پھر دونوں پکڑے گئے نا, تو ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلیں گے کہ میں آگے جا رہا ہوں اور آپ کافی پیچھے آ رہے ہیں, لیکن اتنا پیچھے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اتنا زیادہ بھی علیحدہ نہ ہو جائے. لیکن فرق ہوتا کہ اگر دشمن میرے آگے آ جائے تو آپ کو نہ دیکھے, اور تمہارے آگے آ جائے تو مجھے نہ دیکھے. اور دوسرا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھنا, پاؤں کا اگلا حصہ رکھ لیا, کبھی یوں رکھ لیا, کبھی یوں رکھ لیا, تاکہ ان کو پورا پاؤں کا نشان نہ ملے. تو میں نے کہا حاضری یا رسول اللہ, تو حضرت صدیق فرماتے حضور آگے تشریف لے گئے, میں پیچھے جا رہا ہوں. اور کہتے خدا کی قسمت قدرت یہ ہے کہ ایک کافر نکل آیا کدھر سے اور مجھے بھی پہچان لیا اس نے, اور اس کے بعد فوراً مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر وہ دیکھا نا اس وقت رات کا وقت, صبح کا وقت, تہجد کا وقت ہے اور یہ خلاف عادت مبارک, ادھر ابو بکر کیسے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ ابو بکر ہیں؟ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ایک آدمی آگے بھی مجھے جاتا ہوا معلوم ہوا, وہ کون ہے؟ اب ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے لیے قیامت کا لمحہ تھا کہ اگر بتا دوں تو راز نبوت افشا ہوتا ہے, تو دشمن ابھی کٹھے ہو جائیں گے, سارے مکے والے دوڑ کے آ جائیں گے, اور اگر نہ بتاؤں بات غلط کہوں تو پھر بھی ابو بکر صدیق صدیق ہے اور صدیق کے زبان پہ کذب کیسے آئے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں بات ڈالی, اور فوراً حضرت رجل یہدینی سواء السبیل, فرمایا وہ ایک بندہ ہے, انسان ہے جو راستہ دکھلاتا ہے. حضور بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا, حضور بھی تو سید البشر ہیں اور راستہ بھی تو دکھلا رہے ہیں نا اسلام کا, اس میں کوئی شبہ ہے؟ حضور راستہ دکھانے کے لیے تو آئے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما اہدنا الصراط المستقیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو اس لیے حضور آئے تو راستہ دکھانے کے لیے ہیں. تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق کی جب عین یعنی جان عذاب میں آئی ہوئی, لیکن پھر بھی زبان پہ کذب نہیں آیا, صدق پہ کذب آئے کیسے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے, روشنی اور ظلمت ایک نہیں ہو سکتی, اسی طرح کذب اور صدق بھی ایک نہیں ہو سکتا, یا بات صدق ہوگی یا کذب ہوگی. اور جس کو اللہ نے صدیق کہا ہو اس کی زبان پہ کذب کیسے آ سکتا؟ جس کا کام ہی صدق ہی صدق ہو, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ ساتھ جانے والے کون ہیں صدیق, اور بعد میں خدمت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کی بیٹی. اچھا کھانے پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کی بیٹی. خبر پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کا بیٹا. اور جناب آپ کے اس راز کو چھپانے کے لیے کام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کا غلام. کہ جب آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا جاتے نا خبر پہنچانے کے لیے، وہ پیچھے بکریاں لے کے چل پڑتا تاکہ ان کے پاؤں پر بکریوں کے پاؤں آ جائیں اور پتہ لگے کہ کوئی کہاں گیا ہے یا نہیں گیا. اور دوسرا مقام صدیق دیکھیں کہ نبی کے بعد جو پہلا مرتبہ ہے صدیق کا، صرف یہ نہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بلکہ نہ ماننے کے باوجود دشمن کے دماغ میں بھی یہی بات ہے. اس لیے ابو جہل اینڈ کمپنی جب ناکام ہوئی، حضور چلے گئے، وہاں حضرت علی نکلے تو اس نے کہا فوراً دوڑو ابو بکر کے دروازے پر، نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے گھر میں ہوگا. یعنی ان کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہوں گے؟ صدیق کے گھر میں ہوں گے. اور اللہ کے نبی کا علم اگر، ورنہ حضرت علی سے پوچھ رہے تھے کہ حضور کہاں ہیں. بات کو سمجھیے، ذرا غور کریں احادیث رسول میں، حضرت علی تو موجود ہیں نا، بستر پہ اٹھ کے کھڑے ہیں سامنے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن ان سے نہیں پوچھتے. سیدھا ابو جہل آتا ہے اور سیدنا ابی بکر کے دروازے پہ آ کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اور باہر کون نکلتی ہے؟ بی بی اسما بنت ابی بکر، آپ کی بچی ہے اور 7-8 سال عمر ہے بی بی اسما کی، اور کہتا ہے کہ اینا ابی بکر، کہاں ہے ابی بکر؟ اور بی بی کہتی ہے اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے. دیکھو نا، صدیق کی بیٹی ہے، جھوٹ تو نہیں بولا نا، اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے انگریزوں کے دور میں جب انگریزوں کی مخالفت کا زمانہ تھا تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، کہ بھی وہ علماء حق کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا، بڑی تفصیل کی بات ہے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ انگریزوں کے پولیس جو ہے وہ ڈھونڈتے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے مقام کے بجائے کسی اور مسجد میں قیام فرما تھے، تو وہ بھی آخر پولیس والے تھے اور انگریز کی پولیس والے تھے، وہ ڈھونڈتے اسی مقام پہ آ گئے جہاں حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت وہ بدبخت آئے، ان کو بھی رپورٹ تھی نا جی کہ آپ بالکل نفل پڑھ کے مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں اور جہاں آپ نے رہنا تھا اسی طرف جا رہے ہیں، اور سپاہیوں نے گھیر لیا. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا، اللہ کی شان یہ تھی کہ باہر کی پولیس آئی ہوئی تھی نا، بڑے بڑے ان لوگوں نے پورے ضلع سے اور اپنے مرکز سے اور ہیڈ کوارٹر سے اور ہر جگہ سے ٹیمیں منگوائی تھی پکڑنے کے لیے. تو جو ٹیم آئی تھی وہ جانتی نہیں تھی، ان کو پتا یہ لگا تھا، رپورٹ یہ تھی کہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی کوئی مکان ہے جہاں رہتے ہیں. تو اب حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے آ کے خود پوچھا کہ بھائی اور داڑھی والے تو پولیس والے تھے نا، مولوی قاسم نانوتوی کا پتا کہاں ہے؟ تو حضرت جہاں کھڑے تھے نا، تھوڑا 3 قدم ہٹ کے انہوں نے کہا ابھی تو یہیں تھے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، تو وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے نا بات کر رہے، ابھی تو یہیں تھے. تو انہوں نے کہا یار ہم لیٹ پہنچے، حضرت تو نکل گئے، تو پولیس والے واپس چلے گئے. ابو واپس چلے گئے تو حضرت تشریف لے گئے. تو یہ جو بات تھی نا جی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس کو کہتے ہیں توری. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نظر نظر تن فی النجوم فقال انی سقیم، حالانکہ بظاہر تو آپ نے بھی کہا کہ کذب ہے، لیکن اللہ کے نبی تو جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے. تو اب بی بی اسماء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابو جہل اللہ عالم، اللہ جانتا ہے اس وقت ابو بکر کہاں ہوئے، مجھے کیا پتا. تو ابو جہل نے غصے میں آ کے بدبخت نے تھپڑ مارا. تو سب سے پہلا تھپڑ اگر کسی بچی کے منہ پہ لگا ہے تو نبی کی محبت کی قربانی میں وہ بھی ابو بکر کی بیٹی کے چہرے پہ لگا ہے. اور اس بدبخت نے اتنے زور سے مارا، مورخین نے لکھا ہے کہ دائیں طرف تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی نا وہ ٹوٹ کے ٹوٹ گیا. اتنی پتھر، اتنی زبردست چوٹ کھانے کے بعد بھی اسما کی زبان نہیں کھلی، اس نے کہا میں نہیں جانتی اس وقت ابو بکر کہاں ہوں. تو یہ مقام جو ہے وہ بھی صدیق کو ملا. تو اس لیے اللہ کو بھی یہی ان کا لقب پسند تھا، لقب صدیق اور لقب عتیق. اور انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.